عبده الذي اصطفى أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المرسلين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب عارفين. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ، حضرت والا جب 17 برس کے تھے، 18 برس کی عمر میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ بن غلی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 17 برس گزارے، اور بالغ ہوتے ہی 3 برس حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ الہ آباد میں بزرگ تھے، نقشبندی 3 برس ان کی خدمت میں رہے. اس کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد صاحب پوری رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور حکیم الامت سے عمر میں 10 برس چھوٹے تھے، حضرت کے بڑے خلفاء میں سے تھے. اور میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ عبادت بہت عاشقانہ فرماتے تھے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. رات کے 3 بجے اٹھ کر اپنی بندگی کا آغاز مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے فرما سکے حضرت پھول پوری کہ اس سجے کے لیے لوٹا ہاتھ میں اور اس سجے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ عشق من پیدا و دلبر و دلبر ناسدی، کہ میرا عشق ہے اور اس کی ادا ہے وہ ظاہر ہے، لیکن جس محبوب کے لیے یہ اپنی محبت کی ادا دکھا رہا ہوں وہ میرا محبوب نظر نہیں آتا. یہ آغاز بندگی ہے. ادھر آئیے، سر سے ذرا کشادہ کر دیں. ایسے کرو، ایسے یہ کام کریں، ادھر آ جائیں سامنے، یہاں سے مجھے گردن ادھر بیٹھا ہوا یہاں پہ، پھر جگہ کرو یار، اتنے موٹے ہو گئے تم لوگ. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بندگی کا آغاز صبح جو حضرت پوری رحمت اللہ راہ ہی پہ اٹھتے تھے، اور آغاز بندگی اس شعر میں ہو رہا ہے، اس طریقے کے لیے لوٹا ہاتھ میں اور اس طریقے کے لیے جا رہے ہیں اور اس شعر کو گناتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا کیفیت ہوتی ہے، مجھے تصور کریں کیا آغاز ہوا. اور میرے شعر فرماتے ہیں کہ 10 برس جنگل میں جب حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پھول پور میں رہتا تھا، 10 برس پہ یہ تماشا دیکھا میں نے کہ اس دن کا لٹا ہاتھ ہے اور آنکھ میں بندگی ہو رہا ہے، کہ عشق من پیدا وہ دل بھر نام دی، کہ میرا عشق ظاہر ہے لیکن وہ محبوب جس کی خاطر سے میں اپنی محبت کی ادائیگی دکھا رہا ہوں وہ میرا محبوب نظر نہیں آتا. اور در تو آرم نہیں چنی دل بھر کے دن، دنیا والوں ایسا محبوب تم نے دونوں آنکھ میں دیکھا ہو کہ جس کو دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے اس سے محبت کی جا رہی ہے. یہ آغاز بندگی. پھر اس کے بعد سجدہ کر کے وضو، پھر 12 رکعت 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے, اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد, 2-2 رکعت کے بعد جگہ چھوڑ چھوڑ کر اور پڑھتے تھے, اور فرمایا کہ سجدے میں روتے بہت تھے, روتے تھے حضرت پوری رحمتہ اللہ علیہ, بہت رویا کرتے تھے سجدے میں, اور ہر 2-2 رکعت کے بعد جگہ تبدیل کرتے تھے. اور فرمایا کہ خود میں نے دیکھا کہ حضرت پھلپوری بیٹھے ہیں, پر حضرت فرماتے کہ میں دور بیٹھا دیکھتا تھا, کیونکہ اس جہاں پر حضرت پھلپوری رہتے تھے وہ سناٹے کی جگہ تھی, قصبے سے دور جنگل تھا, اور رات میں حضرت کی آہ کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے نعرے کے علاوہ کوئی آواز نہیں آتی تھی, قصبے کی کوئی آواز نہیں, سب حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے آہ اور حضرت کے نعرے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی. فرمایا کہ میں دور دیکھا, اکثر دیکھا کہ حضرت پھلپوری دیکھتے اور انگلی آسمان انگلی اٹھا کر لکھتے الف اللہ فضا میں لکھا کرتے تھے, فضا میں. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ذکر اقتدار, اللہ کا نام فضا میں لکھا کرتے تھے. اور 5 پارے تلاوت قرآن مجید کی روزانہ, اور کبھی کبھی 10 پارے تلاوت. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ آواز ایسی عمدہ تھی کہ ایک مرتبہ فطر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی, تو آواز میں ایسا سوز و درد تھا حضرت کی پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی کہ بارات ہو گئی. جب تک حضرت تلاوت فرماتے رہے وہ آگے نہیں بڑھی. اور قصیدہ مردہ پورا پورا 700 منزلے روزانہ مناجات مقبول جو دعا کی کتاب ہے وہ پوری روزانہ پڑھتے تھے. منزلوں میں نا کہ ہفتے کو شروع کرو جمعے کو ختم, لیکن حضرت روزانہ پوری پڑھتے تھے. اور پھر اس کے بعد دن کے 11 بجے تک حضرت کا یہ کام ہو, پھر فرض اشراق اور بہت رویا بہت کرتے تھے. میرے شیخ فرماتے کہ ایسے عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا, حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کو جیسے اپنے شیخ کو دیکھا. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ مغرب کے بعد حضرت اقوامین پڑھ رہے تھے, اور عیدگاہ جہاں حضرت رہتے تھے وہ عیدگاہ تھی, تو درختوں کی گرمی کا زمانہ تھا, مرزا کا کرتا پہنے ہوئے تھے, اور درختوں کے درمیان سے چاند کی چاندنی چھن کر آ رہی تھی. فرمایا ایک عجیب منظر تھا. پھر جب حضرت نے اوابین پڑھی تو محراب میں تشریف فرما ہوئے, اور فرماتے کہ رخ میری طرف کر لیا اور آنکھ میں آنسو آئے, اور آنسو آئے فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر کہ حکیم اختر میں یہی کرتا ہوں. محراب کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا کہ حکیم اختر میں یہی کرتا ہوں. تو میرے شیخ فرماتے کہ میں بڑا حیران ہوا, بات سمجھ میں نہیں آیا. تو پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اور میرے شیخ فرماتے کہ جس وقت حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے, بس بیان شروع کرتے ہی ایک آنسو آنکھ نکل کر گال پر پھینک جاتا تھا. گویا کہ حضرت نے حضرت فرمایا گویا کہ اس نے اپنی سیٹ رزرو کروانی تھی, ایسا وہ ٹھہر جاتا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. تو فرمایا کہ جب حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمتہ اللہ علیہ پھلپور تشریف لائے تو اسی محراب میں تشریف فرما کے میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی, تو حضرت والا حضوری حضرت والا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ کو یہی بیعت فرما دی. تب فرمایا کہ جو میں حکیم الامت کے ہاتھ پر بیعت ہوا اصل میں تو میری زندگی کب شروع ہوئی. اور فرمایا کہ حضرت نے ذرا ایک امتحان بھی لیا کہ کہو میں ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت نے پوری بیعت کی نہیں, بات فرما رہے تھے بیچ میں فرمایا کہ کہو کہ میں ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. تو فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ روتے تھے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں بیٹھ ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر تو حکیم الامت کیا سوچتے کہ سب پیٹ بھر کے جاہل اور گوارا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں نے یہ عرض کیا کہ میں بیٹھ ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی شاہ دامت برکاتہ کے ہاتھ پر. یہ ہدف بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. حضرت سے 10-12 عمر میں چھوٹے تھے حکیم الامت سے, اور میرے شیخ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی, بڑی گھر والی, ان کا آپریشن تھا کنوج میں, چلے ہندوستان کے شہر کنوج میں. تو حضرت نے اعلان کرا دی کہ بھائی جو چلنا چاہے اپنے کمرے میں خرچے سے چلے, اپنے رہنے کھانے پینے کے انتظام خود کرے. اب ریل کے اندر حضرت تھانی نے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پورپوری نے خود سنایا کہ میں ظہر سے لے کر عصر تک گرمی کے موسم میں حکیم الامت کے سر پر تیل کی مالش کرتا تھا اور کھڑے ہو کر, اور پھر اس کے بعد حکیم الامت سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ پھیر کر ہاتھ پھیر کے اور ہاتھ کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں ماشاء اللہ. میرے شیخ نے ایسے ہی کر کے دکھایا, اپنے ہاتھ دیکھ کر فرمانے پھیر کر ماشاء اللہ. تو کنوج میں جو سفر ریل میں تھا تو حکیم الامت کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے. عبدالغنی کس کے ساتھ ڈیوٹی دی آپ کی؟ کس کے؟ اچھا تو کوئی مہمان نہیں آیا؟ تو کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بیٹھو نا آگے, اپنی پروڈکٹ بھی لے آؤ ساتھ میں. کمپنی کی پروڈکٹ ساتھ رکھتے ہیں, ان کو اس طرح بیٹھاؤ. یہ زنجیر ہے, زنجیر ہے وہاں پر. تو اب کی محمد خاطی رحمت اللہ علیہ کے سر پر تیل کی مالش حضرت کرپوری کر رہے تھے. ایک اسٹیشن آیا تو میرے مرشد نے سنایا کہ وہاں پر خاطر حضرت حسن مسعود رحمت اللہ علیہ اور بھی دوسرے حضرت کے پیر بھائی تھے, تو انہوں نے ہولے لیے ہرے ہرے چنے, تو وہ سب چھین کر کھا رہے تھے. تو حکیم الامت نے دیکھا تو سب سے فرمایا کہ بھائی خواجہ صاحب مولوی عبدالغنی کے ہاتھ میرے سر پر رکھتے ہیں, ہاتھ میرے سر پر رکھتے ہیں, یعنی میرے سر پر ہے, مشغول ہے تیل مالش میں, آپ چنے چھین چھین کر ان کے منہ میں ڈالیں گے. اب خواجہ صاحب اور سب شہر کی بات سب چنے چھین چھین کر حضرت پورپوری کے منہ میں ڈالنے لگے. تھوڑی دیر حکیم الامت کی تماشا دیکھتے رہے, پھر فرمایا دیوانہ باش تا غمے تو دیگرہ پرن, تم دیوانے بن جاؤ تو تمہارے ہم دوسرے کھائیں گے, دوسرے کھائیں گے. تم اللہ کے بن جاؤ تو تم اللہ کے بن جاؤ تو تمہارے کام اللہ تعالیٰ خود کروائیں گے, دوسروں سے کروا دیں گے. دیوانہ باش تا غمے تو دیگرہ پرن, تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ عاشق بن جاؤ تو تمہارے ہم دوسرے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ چھین چھین کے منہ میں نوانے عطا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پورپوری نے فرمایا کہ میں تمباکو کھاتا تھا, اور تمباکو بھی کیسا, فرمایا کہ تم لوگ تو تمباکو کھاتے اتنا چٹکی چٹکی, میں پکوستا تھا, یعنی پورا بھر کے. حکیم الامت کو تمباکو کی بو آئی. صرف ایک بات فرمائی, دیکھو لائف شاگرد اور لائف فرینڈ کیسا ہوتا ہے, صرف ایک بات فرمائی, فرمایا کہ تمباکو دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے, بس اتنا فرمایا. میرے شیخ کو باتیں کہ تم پھول پوری فرماتے, بس وہ دن آخری دن تھا بس میں نے تمباکو چھوڑ دیا. اور حضرت نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت پھول پوری کو 104 بخار تھا, اور بالکل نفاہت اور کمزوری, 104 بخار. تھوڑی دیر میں مجھے حضرت فرماتے کہ مجھے یاد فرمایا کہ چلو محراب پہ لے کر چلو مجھے. محراب میں لے کر وہاں تکیہ اٹھے لگایا، فرمایا لاؤ قرآن مجید لاؤ، قصیدہ قرطا لاؤ، میری تسبیح لاؤ، میری مناجات مقبول لاؤ، اور وہاں بیٹھ کر تکیہ لگا کر پورے معاملات کیے. اور جب معاملات ختم کیے تو میرے شیر فرماتے کہ مجھ سے آنکھ میں آنسو ہے، رو کر فرمانے لگے کہ شیر تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، شیر تھانوی نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. میرے شیر نے روتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کیسے اپنے شیر سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک ایک بات برآمد کرنا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ، یاسر نے جو بات سنانی تھی اس سے پہلے کچھ انجن گرم کرنا تھا، اپنا بھی اور دوستوں کا بھی، امید ہے کچھ انجن گرم ہو گیا ہوگا. تو فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ مئی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ جونپور میں پڑھائی کرتے تھے، حضرت مولانا اکبر حسین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں، حضرت پھلپوری دونوں ایک ہی جگہ پڑھا کرتے ہیں جونپور کی شاہی مسجد میں، دونوں مدرس تھے وہاں پر. تو جونپور کے اندر حضرت پھلپوری میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے لے کر گئے، کیونکہ وہاں پر روغن اڈے تیار ہوتا تھا، تو وہاں لے کر گئے اور دکھایا. میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ تل ہے، یہ تل ہے، اس تل کو بھوسی چھڑاتے ہیں، اس کی رگڑتے ہیں تو اس سے اس کی بھوسی چھوڑتی ہے اور ایک بالکل باریک سی جھلی رہ جاتی ہے، اتنی باریک جھلی ہوتی ہے کہ اگر سوئی مارو تو تل بھرا جائے. پھر حضرت فرمانے نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک تلی کی جو یہ جو تل ہے جس کو بھوسی چھڑا دی اور باریک جھلی رہ گئی، پھر اس کے بعد اس کو اگر روغن گل بنانا ہے تو گلاب کے پھول میں اس کو بسایا جاتا ہے، اور اگر روغن چمبیلی بنانا ہے تو چمبیلی کے پھول میں بسایا جاتا ہے، اور روغن موتیا تو موتیا کے پھول. ارے جو جس چیز کا جس پھول کا تیل تیار کرنا ہوتا ہے تو اس پھول میں اس کو بسایا جاتا ہے. فرمایا کہ جب اس کی بھوسی چھوٹ جاتی ہے، اس کو رگڑ کے جدا کر دیتے ہیں، تو اس کی جو باریک جھلی رہ جاتی ہے تو اس بھوسی کے چھڑانے کی وجہ سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھول کی خوشبو اور اس کی خاصیت کو اپنے اندر جذب کر لے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر پھلپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس تلی کے تیل کو اس تلی کی بھوسی نہ چھڑائی جائے اور 1000 سال پھولوں میں بسائے جائے تو پھول کی خوشبو اس میں جذب نہیں ہوگی، پھول کی خوشبو اس میں جذب ہو جاتی ہے اور وہ تلی کا تیل کیا بن جاتا ہے، روغن گل. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جس تیل نے مجاہدہ کر لیا، رگڑے کھا دیے، بھوسی چھوٹ گئی اور پھول کی صحبت میں وہ روغن گل بن گیا، اب فرماتے ہیں روغن گل روغن گنجن نما، روغن گل گلاب کے تیل کو تلی کا تیل مت بولو، روغن گنجن نما کہ جس نے بھوسی چھڑا کر پھول کی صحبت سے پھول کی خوشبو اور خاصیت کو اپنے اندر جذب کر لیا، اب اس کو دلی کا تیل مت بولو. اور فرماتے ہیں کہ وہ برف جس نے سورج کی شعاؤں کو دیکھ لیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو دیکھ لیا تو آفتاب کی دھوپ جاگرت نہ مان، جس نے سورج کی شعاؤں کو دیکھ لیا تو برف آ رہی، اب تو وہ پانی بن گیا. جس برف نے سورج کی شعاؤں کو دیکھ لیا اب وہ برف نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، اب وہ پانی بن چکا ہے. آفتاب کی دھوپ جاگرت نہ مان، اب وہ منجمد نہیں ہے، جاگرت نہیں ہے، جمع ہوا نہیں ہے، اب تو وہ پانی بن چکا ہے. بس میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے مجاہدہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پانا چاہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات اپنے قلب میں حاصل کرنا چاہے، اللہ والا بننا چاہے، وہ دو کام کرے، ایک تو مشقت مجاہدہ न पड़े और क्या लड़ाई की छिल्ली छुड़ानी है, और दूसरा काम फूल की सोहबत, दूसरा काम अल्लाह वालों की सोहबत, ये दो काम करें तो फिर क्या होगा, उसका नाम बदल जाएगा, उसका काम बदल जाएगा और उसका नाम बदल जाएगा। रोमने गुल को कोई रोमने गुंजन बोलेगा और तिल्ली का तेल बोलेगा और उसके दाम तिल्ली के तेल के दाम और रोमने गुल के दाम और होते, उसका काम फर्क है। तो फरमा ये दो चीजें कि एक तो मशक्कत और मुजाहदा और दूसरा सोहबत अहलुल्लाह। तो जब मुजाहदा करेगा तो उसके अंदर सलाइत दिल टूटेगा, मशक्कत और मुजाहदे की वजह से दिल टूटेगा और फिर उसके अंदर शेर का फैज उस अल्लाह वाले के कल्ब में जो अनवारात और तजलियात है उसको जज्ब करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। मेरे शेख और मुर्शिद ने फरमाया कि मशक्कत और मुजाहदा जरूरी है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वह लदीना जा रसूफीना, जिन्होंने मुजाहिदा किया मशक्कत की, लगा के नाम सुबह लगा जरूर भी जरूर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ अपने कुर्ब के रास्ते उस पर खोल दिए, लेकिन मशक्कत जरूरी है। फरमाया शर्त है, क्यों अगर फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था, बगैर मशक्कत के बगैर मुजाहिदे के अल्लाह ताला अपनी जान का फरमा देते, क्या मुश्किल था। लेकिन मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि मशक्कत इसलिए रखी, मुजाहदा इसलिए रखा ताकि मुखलिस और गैर मुखलिस का फर्क पता चल जाए, क्योंकि ऐलान कर दें कि भाई बयान के बाद दुनिया की होगी और सरदार मिलेगा और सहमत अब ये भी मिलेगी, तो फिर अगर अभी ऐलान होता है कि मिलेगी तो ये बैठे बैठे मोबाइल निकाल के फोन करके कोई छत्ती आ जाओ, यहां के बाद दुनियानी भी मिलेगी और सरदार और खीर भी है, सलीम तो पहले खा चुके थे सारा, उसकी तो जरूरत ही नहीं, वो तो घोटा लगा के भूख का ही, उसके तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर जिसको फोन करेंगे ना तीन आदमी वो भी ले जाएगा अपने साथ कि चल यार बिरयानी खाने चल, तो और फिर उसके बाद बिरयानी खाती और खीर सेवाना सब, अब उसके बाद कहना नहीं जरा ये मस्जिद आया मदरसे की कुछ सीमेंट और बोरियां हैं और ईंटें हैं, जरा ये वहां से उठाकर वहां मुंतकिल करना है, फिर देखिए जनाब किसी को मोशन लगेगा, किसी का मूत्र निकलेगा, किसी की कमर में दर्द होगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किसी को अम्मा याद आ जाएगी, मम्मी ने बोला था काम, किसी को बीवी बहुत दिन हो गई भाई बड़ा दूर पहुंचना है, तो पता ये चला कि खाने में तो बहुत मिल जाएंगे, इखलास का पता खाना खाने से नहीं चलता, अंडे से मरंडे से नहीं पता चलता है, डंडे से पता चलता है कि डंडा डंडा खाने वाले कितने हैं। देखिए एक आदमी दो आशिक अपने महबूब के पास बैठे हैं, अब महबूब ने कहा कि मुझे हैदरी की बिरयानी होती है, अच्छा माशाल्लाह ये आशिक बिरयानी अलावा अपने स्तर पर दुनिया रखता है, दुनिया दुनिया माने जला मुना। अब शेख ने कहा कि मुझे हैदरी की बिरयानी खानी है, सर्दी है ठंड रात है 10-11 बज गए सर्दी है, तो एक ने तो कहा कि मैं तो आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको देखता रहा बस ये मुझे अच्छा लगता है, दूसरे ने कुछ नहीं कहा, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, सर्दी में दांत बज रहे हैं लेकिन जल्दी से क्या है हैदरी और जाकर बिरयानी क्या फटाफट लेकर आएगा, तो महबूब किसको प्यार करेगा, बैठने वाले को या बिरयानी लाने वाले को, जिसने मशक्कत की है तो पता ही चला कि जो हमारे लिए मशक्कत उठाता है हम भी उसी को अपना प्यारा समझते हैं, कहते ये है बावफा अशुद्ध ये है, और वो जो काम चोर नवाला हाजिर खाने में हाजिर और काम के मामले में वो पीछे पीछे, तो इसका नाम क्या है کام چور نوانا حضرت. تو ایسی شخص یہ باوفا نہیں ہے, اس لیے مشقت رکھی, مجاہدہ رکھا تاکہ مخلص اور غیر مخلص کا فرق پتہ چل جائے, ورنہ بڑی عاشق تو نہیں گئے, عاشق تو سب بنیں گے, لیکن عاشق یہ ہے کہ عاشق اور یہ کہ عاشق باوفا وفادار عاشق کون ہوگا؟ وہ جو مشقت اٹھائے گا, برداشت کرے گا. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ اس کی یہ کہ راحت کا مزہ کم ہے جب کچھ کم اور پریشانی سے گزرے تب راحت. جس جس آدمی نے گرمی نہیں دیکھی وہ ایئر کنڈیشن کی لذت کیا جاتا ہے. جو آدمی اینٹوں پر سوتا اس کو آپ گرم گدے پر بلاؤ کیسا پتا آئے گا؟ پھولوں پر یعنی پتا یہ چلا دن کی قدر رات کے اندھیرے سے ہوتی ہے. تو رف الاشیاء بأزدادها, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. خوشبو کی قدر کب ہوگی؟ جب بدبو ہوگی. دن کی قدر کب ہوگی؟ جب رات ہوگی. خوبصورتی تب پتہ چلتی ہے جب کسی مسکرات کو دیکھ لے, کیونکہ ضد سے پہچانی جاتی ہے. لہذا اخلاص راحت کا مزہ تب ملے گا جب کچھ غم سے گزرے, کچھ پریشانی, کچھ تکلیف اٹھائے. اور یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی تاکہ مخلص ہو جائے, مخلص کے فرق پتہ چل جائے اور پھر اس کو لذت بھی پتہ چلے. اس لیے حکیم الامت تھانے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, 10 برس تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن میں کہتا تھا کوئی بات نہیں, جتنی اور باتیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بھی بات ہے. پر میں بات یہ تھی کہ میں سوچتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے لیے جنت آپ کو دینا کیا مشکل ہے, بغیر مشقت کے جنت دے دیتے. لیکن اس میں کیوں مشقت ہے؟ نماز روزہ تمام چیزیں جو ہیں مشقت کے بغیر دینا آپ کے لیے کیا مشکل تھا, دے دیتے. لیکن فرمایا کہ پھر حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعد میں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی اور تھوڑی سی رکھی. مشقت بھی وہ ہے جو قابل برداشت ہے, وہ مشقت رکھی. ایسی مشقت نہیں جو آپ سے ناقابل برداشت ہو, قابل برداشت مشقت رکھی. تو مارتی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہ شعر پڑھا تب بات کے فرماتے ہیں کہ ملوک کے پاس بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت اور مجاہدہ کیوں رکھا. اور وہ مشقت اور مجاہدہ کیوں رکھا کہ لے کے فرماتے ہیں کہ نکل گیا تھا چلو پھر بات, لیکن اس کا ڈبے کو بات حاصل کنکلوژن وہ یہ ہے کہ مشقت کے بعد جو راحت ملتی ہے اس کے اس میں لذت ملتی ہے. ایک آدمی گرمی سے آیا, خوب پیاس لگی تھی, پانی بھی راستے میں نہیں ملا. اب جب وہ محرم کی سبیل پر کھڑا ہو کر ٹھنڈا ٹھنڈا اس کا شربت پیے گا تب کیسا مزہ آئے گا؟ اور جو صبح سے شام تک وہی بیٹھا رہا, لیکن بھائی محرم کی سبیل کا شربت ذرا مولوی ادھر پوچھ لے کہ 10 دن کی سبیل ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ پیاسوں کو پانی پلائے. تو کیا پانی پلانے کی جو پیاسوں کو پانی پلانے کی جو عبادت ہے شخص آپ کا کام ہے, بڑی فضیلت کی بات ہے, لیکن کیا یہ سواب سب 10 دن ملتا ہے؟ تب باقی اگر کوئی پیاسا آ جائے, سفر کا مہینہ آ گیا یا 10 دن گزر گئے کہ بھائی کیا سکتے پانی پلا دو, نہیں جی نہیں, ہم تو محرم کے 10 دن صرف پانی پلا دیں. ارے بھائی میں مر جاؤں گا, بڑا 10 دن دور ہے, مر جاؤ ہمیں کیا ہے, تم مر جاؤ گے تو پھر محرم میں تمہاری یاد میں اور لکھ دیں گے کہ شہید بنا, اور تمہاری یاد میں کمی اور بڑھا دیں گے, تم مرو تو بھائی, اور لکھ دیں گے شہید, اور دین کے پیار سے مر گیا رنا نگر کا. تو میرے دوستو اس اب وہ جو پیاسا آ رہا ہے اب اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ, سخت کرتی سخت پیاس, تو رگ رگ میں کیسی کام معلوم ہوگی, ایک ایک گھنٹ میں اس کو کیسی لذت معلوم ہوگی, ایک ایک گھنٹ میں کیسی لذت اور ہوا دے گا وہ. تو فرمایا کہ مشقت اسی لیے, اب وہ مشقت ہو کون سی یہ بھی سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ انسان ہے, کتنے لوگ ہیں مشقت کر رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیجیے اپنی معشوقوں کو پٹانے کے لیے کیسی کیسی مشقت کرتے ہیں، چاند کھیت پر موٹر سائیکل پر کیسے کرتب دکھاتے ہیں، کیوں خوش ہو جائے کیوں اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے نکال کا بھاگے چل جائے اگر وہ کہہ دیں کہ صبح آ جانا، تو اس وقت میں سب ہر جگہ پہنچنے کو تیار ہیں، اگر اعلان ہو جائے کہ کلفٹن پر میراتھن ریس ہوگی صبح صبح، جو 5 بجے آئے گا تو اس کو ٹکٹ ملے گا، تو فجر کی نماز جو 6:30-7 بجے ہے، جتنے بجے بھی یہاں پر ہو، اب اس فجر کی نماز میں پہنچنا مشکل، کیا چاہیے مکان بنانا ہے، پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کی مشقت ہے کتنا، پھر لیکن کسی آدمی نے شادی کرنا نہیں چھوڑی، کوئی ایسا تیار نہیں ہے کہ صاحب اس کی مشقت کو چھوڑو کیا کرنا، چلو شادی کون کرے، جو بتائیے آپ اس کو سمجھائیے، کہہ گا وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو برداشت کریں گے، رشتہ ڈھونڈنے کی تکلیف سب برداشت ہے، اگر مولا کے لیے مشقت کا نام لے جائیں، ارے صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے، روزانہ لوگ آپ کے گودام میں ٹاور نکال دیں گے نا، کتنے لوگ ہیں، کتنے 1.5-2 گھنٹے اور شام میں تو بار بار 2.5 گھنٹے واپس آنے کے لگ جاتے ہوں گے صرف بس کا سفر، لیکن کسی نے آ کر یہ مشقت اور مجاہدہ چھوڑا، یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑا مجاہدہ آیا، تھوڑی سی مشقت آ گئی، ارے صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے، اب وہ مشقت کیا، 3 قسم کی مشقت اٹھا لیں، نمبر 1 کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہو وہ کام کر ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لیں، اب اس حکم کو بجانے میں کوئی تکلیف ہے، سردی کا زمانہ ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور گھر میں گیزر گرم پانی بھی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر جماعت سے مسجد میں سب عمل میں نماز پڑھتا ہے، تکلیف ہے لیکن کیا کوئی اس سے بعد خوش نہیں ہوگا، روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاصی خوشی رضا اور خوشی سے روزہ رکھتا ہے، ایک شخص میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے حکیم الامت قاضی رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت جب میں مجھ پر زکات فرض ہے، جب میں زکات ادا کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں زکات دیتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، حکیم الامت نے جواب لکھا کہ آپ کو دو اجر ملیں گے، ایک تو زکات ادا کرنے کا ہے اور وہ جو تکلیف ہے اس پر بھی اجر ملے گا، تو پتہ چلا کہ نئے کام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی کے لیے برداشت کر لے، ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں جو تکلیف ہو آپ ایک رکھی ڈال سکتا ہے، یا آپ کو اسپتال بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تیری شادی نہیں ہوگی، کہ داڑھی رکھے گا تو تیری شادی کیسے ہوگی، کمال ہے عجیب ہے، کیسا کھڑا ہے گاڑی، بس ٹھیک ہے، حکم کو بجا لانے میں تکلیف ہے، اب ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے اب اس کو تکلیف ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، وہ کہتا ہے تکلیف، لوگ مذاق اڑائیں گے نا تو کہیں گے جی ہم داڑھی تو رکھیں لیکن لوگ ہنستے ہیں، تو دیکھیے اگر کوئی داڑھی رکھنے پر ہنسے نا تو اس کو کہو جب ہنسے تو کہیں جناب اور ہنسی ہے، پھر جب وہ ہنسے تو سنو اور ہنسا، کہنے کہنے بھی آپ خود کہہ رہے ہیں ہنسنے کو, ہمیں دیکھتا ہوں تم کتنا ہنسو گے. میں منتظر ہوں تمہاری ہنسی کا, پھر آپ کی ہنسی کی حد کتنی ہے, کتنا ہنسیں گے. اور جب آپ ہنسنا چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو گدگدی کروں گا تاکہ آپ کو اور ہنسی آئے. آخر کب تک ہنسے گا؟ جب ہنس چکے تب اس سے کہو ہنس لیا, پیٹ بھر گیا, کہاں گھر تم ہنسا کیوں رہتے؟ کہا میں ہنسا اس لیے رہتا کہ تم کو ایک بات سنانی ہے, اور بات یہ سنانی ہے آج تم ہنس رہے ہو اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرا مذاق اڑانے کے اندر میں رو رہا ہوں. آج تم ہنس رہے ہو اور میں رو رہا ہوں, کل قیامت کے دن میں ہنسوں گا اور تم رو گے. اس لیے داڑھی ایک مٹھی رکھ لے, مت پرواہ کرے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی منع کرے کہ داڑھی مت رکھو تو مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے, لیکن ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے, بحث نہ کرے ان سے, یہ بیاسی نہ کرے, ان کی بات کو نہ مانے. اور کیا کرے؟ ماں باپ کی ٹانگے نہ مارے, ہو سر پہ تیل کی مالش کرے. انشاءاللہ وہ ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے. اگر پٹائی کرے تو مار کھا لے اور اس کا ہاتھ بھی دبائے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن کوئی بدتمیزی نہ کرے اس سے. اگر پلجائے ادب سے پیش کر دے کہ میں کیا کروں, مجبور ہوں, یہ گال اے میری ماں, یہ گال اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا, اس گال پر سب کی بستی چلے گی, لیکن بدتمیزی ہرگز مت کرے. ہو گیا نا؟ اب اس حکم کو بجانے میں تکلیف ہے, شلوار کپڑوں سے اوپر کرتا ہے, ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا ایک بات کے کہ شلوار کپڑوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, میرے سے شرم آتی ہے, لوگ مذاق اڑائیں گے, انہیں کو چٹنی پہنا تھا. اب کیا ماڈرن ہے, ماڈرن اب کو دیکھ, یعنی تو بڑے ایڈوانس ہیں. اور کتا لے کر کہہ لیں تب تو جی, بالکل یورپ کنٹری کے ہیں یہ تو, ٹینکی بنا کے کتا ہاتھ سے پکڑا دو سب تو جی, بہت ہی صاف صاف بہادر آ رہے ہیں, صاف مسٹر ڈاگ آ رہے ہیں. تو میرے دوستو شلوار کرنے سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ٹینکی پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی. پولیس مشقت کو برداشت کرے, کوئی جتنا مزاق کرائے, شلوار کرنے سے اوپر رکھے, چاہے تکلیف ہو چاہے تکلیف ہو, لیکن اس حکم کو پورا کرے. دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں, جیسے میں خود نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ, مجھے اپنے بڑوں کے حکم پر جو نماز پڑھاتا ہے نا, لوگ اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں, خصوصاً داڑھی والے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس کی داڑھی والا تو لوگ اس کی شلوار کو بھی دیکھتے ہیں, یہ چیز دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ اس کی شلوار کٹھوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے. اگر شلوار کٹھوں سے اوپر ہو تو عجیب وہ اکرام کا معاملہ کرتے ہیں, اور اگر دیکھیں کہ شلوار کٹھوں سے نیچے ہے یہ دو نمبر آتی ہے, یہ دو نمبر کھلنا ہے, ہر پر تو نہیں آتا. ٹہنے کا چھپانا حرام ہے مردوں کے لیے. اب عورتیں وہ شلوار ایسی بنواتی ہیں کہ جس میں ٹہنے کھلے رہے, حالانکہ ان کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے, مردوں کے لیے چھپانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ. کھڑے ہونے کی حالت میں, چلنے کی حالت میں, اگر موزے سے ٹہنا چھپ جائے گا گناہ نہیں. اب اس حکم کو بجا لانے میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کر لے, بس یہ تکلیف سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. ایک تکلیف ہوگی, دوسری تکلیف کیا, اگر کوئی غم آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, اس تکلیف اس غم کو برداشت کرے, اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کرے, تکلیف کا اعلان کرے کہ جی مجھے تکلیف ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن شکوہ شکایت نہ کرے, اس کو برداشت کر لے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی تکلیف ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. دو تکلیف ہوگی, اور تیسری تکلیف کیا ہے, فرما رہا یہ تکلیف ہے اصل, میرے مرشد نے فرما اصل اصل تکلیف یہ ہے, اور وہ تکلیف یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کا کم اٹھا دیں. فرما یہ اللہ عبادت کی تکلیف ہے, کیونکہ حج کی تکلیف تو سب اٹھا لیتے ہیں, حج کرنے سب چلے جائیں گے, تکلیف میں بھیج دو تکلیف ہے سب اٹھانے کو تیار, ریون کے اجتماع ہے بھیج دو سب جانے کو تیار, تکلیف اٹھانے کو تیار, مدرسہ پڑھنے بھیج دو مدرسے کی تکلیف ہے سب اٹھانے کو تیار. لیکن جب بات آئے کہ حسینوں سے نظر بچانا, اوف یہ تو بڑا مشکل پڑتا ہے جی, کسی بھابھی سے پتا کرو, کیونکہ اب دیندار ہو گئے, مدرسے میں پڑھا, تفصیل میں گئے, بزرگوں کے پاس بیٹھ جاؤ, حج عمرہ کر کے آؤ, یہ کیا بات ہے کہ بھابھی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا لو. میرے مرشد نے فرمایا کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو ایک ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے, فرمایا جماعت کی بات, جماعت کی نماز تو واجب ہے,
جماعت کی نماز واجب ہے، یہ جماعت سے کھانا کھانا یہ کون سا واجب ہے بھائی؟ جماعت کی نماز یہ تو مردوں کے لیے واجب ہے، لیکن جماعت سے کھانا کھانا اور جی ہم کیوں کرتے ہیں کہ عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور مرد ایک طرف ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی ایک وقت میں کھانا کھانا ضروری ہے میرے مرشد نے فرمایا، پہلے مرد کھانے پھر عورتیں کھانے، لیکن پردے کا معاملہ آ جائے تو فیل ہے معاملہ، بھاگے سے پردہ ہے اور بیوی کی بہن شادی اس سے بھی پردہ ہے، چچا دادا مامو پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے میرے دوستو، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں ڈھانکے وہ جی خاندان کی کیسے بتاؤں گی کہ چچا دار بہن آئی ہے خالہ دار بہن آئی ہے، پہلے تو ہم اس کو بڑی مس کوالٹی آ کرتے تھے، ہماری اگر ہم ملیں گے نہیں تو کیا خطرات ہوگی، اور کہہ رہی کہ واہ واہ یہ کیا ہو گیا ان کو، اب یہ کون سا نیا چیز لے کر آ گیا کہ ہم نے تو اس کو ہگایا بتایا؟ حکیم الامت خانسی رحمۃ اللہ نے اپنے سگے بھانجے مولانا شبیر مولانا شبیر احمد کا مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کے بڑے بھائی مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے جب 12 برس کے ہوئے تو یہ حضرت کے بھانجے تھے اور حضرت کی گھر والی نے ان کو پالا بھی تھا، تو ایک دن حضرت حکیم الامت نے ان سے پوچھا کہ مولوی سعید احمد صاحب حضرت سے کیا عمر ہو گئی آپ کیا 12 سال؟ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ کا ممانی سے پردہ ہے؟ ممانی سے پردہ ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہے، بس اتنا ہوتا ہے حضرت، بس حضرت کی گھر والی نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے پلائے، اب یہ بھی پتہ کرے گا؟ حضرت خاموش ہے، لیکن ان کو سکھا دیا، تو عورتیں کتنا ہی کہیں لیکن میرے دوستوں جو پردہ ہے ہمارے گھر میں جو شرعی پردہ، کیا ہم دیکھیں ہمارے پاس تین کا لیبر لگا ہوا ہے، بڑی بڑی پگڑیاں شلوار گھٹنوں تک چڑھائی تھی، کتابیں موٹی موٹی ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں، بزرگوں کا نام تبلیغ کے چلوں کا نام دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہے؟ یہ مشقت ہم برداشت نہیں کرتے، اب بادل کو کہتے ہیں کہ جی اب پتا گھر میں کیسے کریں، کیا آپ گھر میں جائیں تو کیا ہماری بیویاں گرکا پہن کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ مطلب نہیں پردے کا، پردے کا مطلب کیا کہ جب فرد مر کے لیے تو ویسے بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ چپکے سے نہ جائے، دروازہ کھٹکھٹا کر جائے، سنت طریقہ یہ ہے، کھٹی بجائے، کھٹکھٹا کر جائے، کھٹکھٹا کر جائے، یہ چپکے سے چوروں کی اپنی طرح گھر میں جانا، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، اور جب دروازہ کھٹکھٹا ہے تو اندر میں آواز ہے کون، میں اپنا دروازہ کھولوں، یہ کون سا طریقہ؟ نام لینا چاہیے، سننا طریقہ کیا ہے کہ نام لے اپنا، کہیں کہ حبیب اللہ اور یہ آپ جو بھی ہے وہ بولے نہیں جی میں ہوں، یہ میں نے نہیں کرے بلکہ اپنا نام لے، یہ سننا پڑا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر جائے، اب آواز پتہ چل گئی کہ جی مرد آ رہا ہے، مردوا آ رہا ہے مردوا، تو جنانی کیا کرے گی؟ جنانی ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، بس پردہ ہو گیا، اس کے لیے پردہ کرنا تو نہیں ضروری، اور اگر مان لو کہ کوئی مرد پہ گزر رہا ہے، عورت کو کسی طرح سے گزر رہا ہے، چادر اڑی گونگٹ تھوڑا نکالا اور گزر گئی وہاں سے، بس گھر میں ایسے پردہ آنا، سیکھنے کی پوچھے تو صحیح، سیکھے تو صحیح، عمل کرنا تو جائے پھر دیکھیں، یاد رکھنا ہماری دینداری کا لیول ہمیں نہیں بچا سکتا، کیا دیندار کو پھیلائیں گے جب تک اس مشقت کو برداشت نہیں کریں گے، اگر خاندان والے تالا دیتے ہیں تالے کو برداشت کر لیں، کیا ہے اب شادی بیاہ کی تقریب ہے، وہاں مووی بن رہی ہے، کیمرے سے تصویریں اتاری جا رہی ہیں، یا پھر گیدرنگ ہے، اب تالی رکھ کر ایک کونے میں بیٹھنے میں، جبکہ مسئلہ میرے مرشد نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، بھاگے وہاں سے، لیکن تالیوں کے ساتھ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے، کیا اوپر مسئلہ، جس جائیں گے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی، ہماری بڑی بدنامی ہوگی، لوگ ہم کو بدنام کریں گے، بس میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ سب کو برداشت کر لیں، مخلوق کتنا بدنام کرے، حکیم میرے شیخ کو مانتے فاتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر لمبا کرتا سر پر پگڑی ایک مٹھی داری مونچے صاف شلوار کٹوں سے اوپر ہاتھ سے تصویر لے کر عدالت جا رہے ڈپٹی کلیکٹر، لوگوں نے بنا کر کے موت سے سب کہاں جا رہے ہو، اب تکلیف ہوئی، تب کیا آسمان کی طرف دیکھ کر شیر پڑا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے رسول، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی گئی. ایسے تھوڑی اللہ ملتا ہے کہ ہم اپنی حج کر کے آئے، دعوتیں کھا لیں، جماعت کی نماز پڑھائی، حج کر کے آئے تو بھابھی بھی سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، چچی بھی سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، سب ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور یہ جناب داڑھی رکھ کر ہر گلے کا ہاتھ پہن کر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حاجی صاحب ہیں جی، شکار ٹکڑوں سے نیچے حاجی صاحب ہیں، آج داڑھی کو ڈال دی حاجی صاحب، کیونکہ حج کر کے ایسے آئے نا ماں کے پیٹ سے آئے جیسے نکلے تھے، اور تو چیز ماں کے پیٹ سے نکلے تو اس کے تو داڑھی ہوتی ہی، اس لیے داڑھی کی بنا بھی تو ہوتی نہیں. مارا احمد شہید رحمت اللہ نے کس نے کہا تھا کہ داڑھی تو فطرت کے خلاف ہے، پوچھا وہ کیسے، کہا جب بچہ پیدا تھا تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی، فرمایا ادھر گھوسا نکالا، کہا ادھر تیرے دانت توڑ دو، جب کیوں، کہا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیرے دانت کے نیچے. بس اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تو دبا چکن جواب دیا. اس لیے میرے دوستو اپنے علم کی، بزرگوں کی صحبت کی، اپنے تقریب کے جنوں کی، اپنے حج و عمرے کی آپ لوگ یاد رکھیں. بدنام نہ کریں کہ کہیں دیکھو کہ زبان کیسی عمل کیسا، بے پردہ عورت سامنے آئی دیکھ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اس سے، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، آپا آپ کیسی ہیں، آپا کی خیریت بھی پوچھی جا رہی ہے اور حرام مزے بھی لیے جا رہے ہیں، اور پھر جناب تین دار کے بنے ہوئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے میرے دوستوں گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھا رہا، میرے شیخ فرماتے گناہ سے بچنے میں اگر موت آ جائے تو اس موت کو قبول کرو. یہ موت مبارک موت ہے، مرنا تو ہے اس دن، بغیر اللہ کے والی کی مرضی کی تو موت نہیں آ سکتی ہے بھائی. اگر گناہ سے بچتے ہوئے موت آ جائے تو یہی موت مقدر ہے، تو کتنی مبارک موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی موت ہے، کتنی مبارک موت ہے. بہرحال نافرمانی اس میں جینا، نافرمانی اس میں جینے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچنے میں موت آ جائے، یہ بہت مبارک موت ہے. تو یہ چیز تکلیف اٹھا لیں، یہ تین تکلیفیں اٹھا لیں. اب کیا ہوا، دل ٹوٹ گیا، کیونکہ جب انسان غم ہے، پریشانی ہے اور عبادت نیکی کرتا ہے، طبیعت کے خلاف کرتا ہے اور گناہ سے بچنے میں، نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا دیکھو یہ داڑھی کا بچہ ہے، حکیم الامت نے تہذیب دیور میں لکھا ہے کہ یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی رکھنا واجب ہے. نظر آ رہا ہے بھائی سب کو، یہ نیچے والے ہونٹ کے نچلی طرف ہوتا ہے، یہ داڑھی کا بچہ ہے، یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی نہ کاٹے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے. آدھے لوگ میرے مرشد فرماتے ہیں کہتے ہیں منہ میں آتا ہے اس لیے ہم کاٹ دیتے ہیں، فرمایا کہ کھانے کے دوران تمہارا بچہ منہ میں انگلی ڈال دے تو انگلی کو کاٹو گے یا بچے کو سمجھاؤ گے؟ فرمایا یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی پیار سے سمجھا، دل لگا کر نیچے کرو. اصل میں بات تو ہے کہ کھیلنے کی عادت ہے، ایسے سے کرتے رہتے، تو جب ایسی عادت تو خود بنائی داڑھی سے کھیلنے سے، داڑھی سے اب جب کھیلنے کی عادت خود بنائی پھر اس کے بعد شکایت کرتے کہ تم منہ میں جاتا، بھائی اس کو چھوڑ دو، کھیلنے کے لیے تھوڑی ہے. ماشاء اللہ دیکھو بچے سے تو فطری محبت ہوتی ہے، تو اس کو کبھی کبھی اٹھا کے پیار کر دیا کرو، بچے سے پیار کرتا ہے، جیتا ہے بچے کو دیکھ کر کیسا پیار، اس کو پیار کرے کہ وہاں میرے داڑھی کے بچے، اس کی وجہ سے تم میں تو یہ میرے داڑھی کے بچے، تیری وجہ سے میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا. یہ نہ کہ پیارا بن گیا ہوں، کیونکہ یہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ تو امید ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شریعت کا حکم ہے. لہٰذا اس کی جان سے ان شاء اللہ ضرور اللہ کے پیارے بنیں گے، زیادہ دین ہوں گے نا. اب یہ تکلیف اٹھا لی، دل ٹوٹ گیا، اب مشقت ہوگی، مجاہدہ ہو گیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، اس کی صحبت میں میرے دوستو، کسی اللہ والے کو جس سے منافقت ہو اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ وہ جو نفس ہے، یہ جو نفس ہے نا، کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، حج عمرہ کر کے آتا ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بڑا کمال کیا، میں کیسا ہوں. اب اس کے نفس کی ہوا نکالنے کی ضرورت ہے. اور مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس نہ تما کچھ الا دل پیر. میرے مرشد نے شعر پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو یہاں پر کیا ہے، نفس مرتا نہیں ہے لیکن پیر کے سائے کے بغیر، یعنی پیر ہو. فرمایا پیر کے کیا معنی ہے، جو دل کا پیرا نکال دے. شیخ جو ہے وہ مثل میخ کی ہونا چاہیے اور وہ مرید. لیکن فرمایا کہ مزہ تب ہے, حکیم الامت صاحبی نے فرمایا کہ مزہ تب ہے کہ جو طالب ہے, جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دے اور اس کی مرضی منشا کے خلاف نہ کرے. پہلے علماء سے پوچھ لے انصاف پسند علماء سے کہ جناب یہ تین صاحب ہیں جن کو یہ تین سکھاتے ہیں, اللہ کی محبت سکھاتے ہیں, یہ صحیح راہ پر ہے بھی یا نہیں, پہلے پوچھ لے, جب پتا چل جائے اس کے بعد اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. اور فرمائے کہ بغیر اللہ والوں کے ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ تیر باشد نر زبانِ آسمان, یہ جو پیر اللہ والے ہوتے ہیں مرشد ہوتا ہے, یہ آسمان کی سیڑھی ہے. مولانا صاحب دعوی پیش کر رہے ہیں, مولانا دعوی فرما رہے ہیں کہ پیر جو ہے یہ آسمان کی سیڑھی ہے. کیا مطلب؟ پیر اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ذریعہ ہے, پیر کی پوجا پیر پرستی کی نہیں بلکہ پیر کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے. وہ راستہ بتاتا ہے کہ جس پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور ہمارا نفس اور غیر اللہ ہمارے دل سے نکل جائے اور ہمارا اللہ ہمارا مولا ہمارے دل میں آ جائے. دیکھیے بیٹی پالن کرتے ہیں نا, میرے مرشد نے فرمایا کہ دلہن کو تیار کرتے ہیں بیوٹی پارلر میں تاکہ اس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے. لیکن یہ بات سن کر بیٹیوں کو بیوٹی پارلر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ کہا تھا کہ بیوٹی پارلر میں جی تو وہاں جا کر بڑا ضروری کام ہے. تو لیکن ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ بیوٹی پارلر میں عورت کو تیار کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے. فرمایا کہ اللہ والے یہ روحانی بیوٹی پارلر کرتے ہیں, ظاہر باطن کو سنواتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. وہ بندے کو ملانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو کیا دعویٰ کیا مولانا نے کہ پیر باشد نے زبان آسما, پھر آگے اس دعوے کی دلیل پیش کی, تیر برا حق کے گردر فرماتے تیر برا حق کے گردر حق کما, کہ جو تیر کیسے اڑتا ہے, تیر طریقے سے اڑتا ہے. فرمایا کہ وہ تیر کمان میں جب لگتا ہے تو اڑتا ہے. فرمایا میرے مرشد میں 1 کروڑ روپے کا تیر ہے, سونا چاندی اس پر موتی جڑے ہوئے ہیں, سونے چاندی کا تیر اس میں موتی جڑے ہوئے ہیں, لاکھوں قیمت کروڑوں روپے قیمت ہے, لیکن جب تک کسی کمان میں نہیں آئے گا اڑ نہیں سکتا. اور تیر کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ تیر کے پیچھے کمان موجود ہے. فرمایا اسی طرح سے جو اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرتا ہے, اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرتا ہے, وہ جب اللہ والوں میں پہنچ جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا, وہی پاتا ہے منزل صاف رہبر کی جو رہتا ہے. تو کیا فرمایا؟ سب تما کچھ اللہ دل پیر. دیکھیے نفس کی بات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان نفس ہمارا بسو, یہ نفس جو ہے ہمارا بسو یعنی ہے کثیر العمر بسو, برائی کا بہت حکم دیتا ہے. اللہ ماں رحیم ربی, لیکن کیا ماں کی, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ماں کی تفسیر علامہ مفتی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمائی کہ آئی فی وقت رحمت ربی. فرمایا یہاں پر جو ماں ہے یہ ظرفیہ ہے, زمانیہ ہے اور قدریہ ہے, یعنی آئی فی وقت رحمت ربی, جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو, انسان اس وقت اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے. ورنہ فرمایا کہ مقدر جس وقت تقریر کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں بھی نفس اس پر غور کرتا ہے کہ واہ کیا بیان ہے, کیا مضامین ہے, کیا علوم ہے تمہارے اوپر. فرمایا اس وقت بھی غور کرتا ہے, یہ نفس اتنا بدمعاش ہے. فرمایا میرے شیخ نے یہ عبادت سے پہلے بھی وار کرتا ہے اور عین عبادت کے درمیان بھی وار کرتا ہے اور بعض مرتبہ عبادت کے بعد بھی وار کرتا ہے. کہ کیا تمہاری عبادت کیسا دیکھو, عبادت کا اخلاص نہیں ہے. کہہ رہے کہ جی پتا چلے لوگوں کو بھی کیا کہتے ہیں, پہلے سے وہ ہے. اور بات پتا فرمایا کہ شروع میں اخلاص ہے کہ مدرسہ کھلا اللہ کے لیے, مدرسہ کھلا اللہ کے لیے اخلاص سے درد سے, لیکن بیچ میں غیر اللہ آ گیا. اب بچے آنے لگے, تعداد ہونے لگی, کہا دیکھو ہمارا کیسا ہے اور ہم کیسا کام کر رہے ہیں. اگر کسی اور نے مدرسہ کھول لیا, جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ کیسے کھولا انہوں نے مدرسہ, جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو کیا یہاں دین کا کام نہیں ہوا, پھر کیسے کھولا انہوں نے مدرسہ, کیسے بجا رہے ہیں, ان سے نہیں بجا دیں گے ہم. یہ کیا بات ہے بھائی؟ میرے مرشد نے فرمایا اللہ اکبر عجیب مثال. فرمایا حضرت والا حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اگر جنازہ جا رہا ہے, جنازہ لے کر جا رہا ہے, بازار آ رہا ہے, تو جنازہ ہے بازار میں, دکاندار دیکھتے ہی ہاتھ سے کندھا دینے کو دوڑتا ہے. فرمایا جنازہ لے کر جا رہے ہو, بازار سے گزرا, لوگ کندھا دینے کے لیے آ گئے, تو آپ کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ ہم نے کہا تھا خوشی ہوگی. فرمایا کہ جو دین کی خدمت, جو دین کی نعمت, حضرت آئیے جناب, آئیے جناب, یہ جگہ یہاں موجود ہے, آئیے آئیے, حافظ محمد احمد صاحب آئیے, آؤ بھائی, آپ بھی آ جاؤ, فرید بھائی اور کون فیصل بھائی, دیکھو یار سب جگہ بنائیے, ادھر بنا دیجیے, ماشاء اللہ. خوشحال بھی کر دو, ادھر آ جائیے فرید بھائی, دیکھو جھنڈے کو نہ چھیڑنا, اس کو چھیڑو گے یہ چڑھ جائے گا, بڑی مشکل سے کھڑا کیا. آپ سے بیٹھے یار, حضرت میں آپ کو بہت نہیں دیکھا تھا, کیسا اس کے تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت والے حضرت نے فرمایا اگر مدرسہ کھل گیا, اگر مدرسہ کھل گیا تو فرمایا کہ جنازہ جا رہا ہے, اب بازار آیا, بازار میں قرضہ دینے والا ہے, خوش ہوتے ہو. اور میں نے ایک مدرسہ تم نے کھولا, دوسرا مدرسہ کسی نے کھول دیا, تم دین کا کام کر رہے ہو, مجلس لگاتے ہو, اگر کسی اور نے مجلس شروع کر دی تو خوش ہونا چاہیے کہ دین کے کام کرنے میں معاون مل گئے, معاون مل گئے. لیکن ہم اپنے نام کو ٹٹو لیں, جی ہمارا مدرسہ ہونا چاہیے, ہماری مجلس ہونی چاہیے, ہمارا دین کا کام ہونا چاہیے, ہمارے ماں باپ کچھ کیوں چلے, کیوں؟ کیونکہ لوگ بول کے کچھ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. اور حکیم الحسن والا حبر نے ایک بات اور فرمائی, اس مہینے کے نمبران میں بھی چھپی ہے, وہ کیا کہ اگر کوئی شیخ اور مسلم کسی کی دارالدین کرتا ہے, پکڑ کرتا ہے, ڈانٹ لگاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اور جی یہ دیکھو یہ کیا بات ہے, کہ فرمایا کہ اور چھوڑ کر چلا کیا ہو, کہ جی آپ کسی اور کے پاس جائیں گے. فرمایا کہ یہ علامت اس بات کی کہ اس کے اندر اخلاص ہے, یہ منافی اخلاص ہے چھوڑ کر جانا. اسی طریقے سے اب کوئی مدرسہ کھول لے, یا اور کوئی دین کا کام شروع کرنے والے آ جائیں, یا کوئی اور مدرسے سے شروع ہو جائے, دھیان کرنے والے آ جائیں, خوش ہونا چاہیے کہ تو ہمیں دین مل گئے. ہمیں دین کا کام مقصود ہے یا تعداد مقصود ہے؟ تعداد نہیں ہے دوستو, کوئی نہ حکیم الامت خان جی مجدد وقت ظہر پہ ہر مجلس ہوتی تھی, بار پتا کوئی نہیں ہے, اکیلے بیٹھے کتاب پڑھ رہے, اکیلے بیٹھے کتاب پڑھ رہے. جب میرے مرشد نے مجلس شروع فرمائی, تین آدمی آتے تھے, تین آدمی مجلس میں, یہ آدم تو کیا اخلاص کا تقاضا کیا ہے؟ لیکن جی ذرا غور ہونی چاہیے, پتا چلے جی حضرت صاحب ہے, پتا بھی چلے کہ جناب مولوی صاحب ہیں, فون کر رہے ہیں, جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مولوی فلاں بات کر رہا ہوں. کیا پوچھے کہ ہمارے بزرگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ حافظ فلاں بات کر رہا ہوں, اپنے بزرگوں کا مسئلہ دیکھیں کیا ہے, کیا آپ اپنے نام کے ساتھ خود لگاتے تھے؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کا مسئلہ ہے, لیکن بات پوچھا تو پتا نہیں چلے گا, چین نہیں ملے گا نا. تو بس یہ جو میرے دوستوں یہ نفس نفس کی ہوا, یہ بغیر اہل اللہ کی صحبت کے نکلتی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کیا اللہ دلّے پیر, اللہ دلّے پیر, اور دامن آدم کچھ معروفی کیا فرماتے ہیں, دامن آدم کچھ سخت کی, اب تمہیں تو وہ جو تمہارے نفس کو مارنے والا ہے اس کی ہوا نکالنے کا والا ہے, اور ہوا نکال کر اللہ سے ملانے والا ہے, اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھا ہے تو فرمایا کہ ہم نے پھول کے فرمایا مضبوطی سے کیوں پکڑو, کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ آئے گا وہ آیا شہر کے پاس, کہیں گے کہ جناب تشریف رکھے, لاؤ جی چائے لاؤ, دودھ پتی چائے, اچھی سب جناب گزرے والا یہاں تشریف رکھے, جی تکیا لگاؤ, سیون اپ پیئیں گے یا مرنڈا پیئیں گے یا سردی دودھ پتی چائے ہوگا, حلوا وغیرہ کھائیں گے. ارے صاحب ہمارے پیر صاحب تو کتنے اچھے ہیں, جب جو اتنی محبت سے, اتنے احترام سے, اتنی عزت سے بٹھاتے ہیں, جب سردی ہو تو چائے پلاتے ہیں, گرمی ہو تو مرنڈا پلاتے ہیں, اور جو ہے ٹھکوتن بھی پوچھتے ہیں, اور یہ صاحب کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. اور جس دن شیخ نے آنکھیں بدل لی, جس دن شیخ نے پکڑ کر لی, اصلاح کے لیے پکڑ لیا کہ جناب بتاؤ یہ کام تم نے کیوں کیا, جس دن یہ پکڑ لیا اور ڈانٹ لگائی کہ یہ کیا نالائق تو نے کیا, کہوں کہ میں ہوں, اب سب کے ساتھ کہنا پڑے. اب اس کے بعد ارے صاحب بڑے گندے اخلاق,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے نہیں تھے, یہ اللہ والے ایسے لوگ. فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے.
دادا وہ جو بات پہلے پیش کی تھی کہ مشقت اس لیے رکھی, یہ مشقت رکھی اس لیے تاکہ اخلاق کا پتہ کرے, کیونکہ جب شیخ کی سنے گا نا ڈانٹ برداشت کرے گا, ارے بھائی بڑی سننی پڑتی ہے جب شیخ فرماتے ہیں تم الو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے, کیونکہ ہاتھ سننے والے چوتی اٹھانے والے تو بہت ہیں, جب شیخ سنگا کھا کر کیوں دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑی نہیں مزہ میرے دوستو, اس کی لذت اس کا مزہ وہ بھی ایک چیز ہے. دادا یہ دو چیزیں کہ نمبر ایک مشقت برداشت کرے, نمبر ایک کیا مشقت اٹھائے, اور دوسری چیز احمد اللہ کی صحبت اٹھائے. اللہ نے کیا فرمایا مشقت رکھنی اس لیے لنا کے نام سب لنا اللہ تعالیٰ کے خود کے راستے پر کھول دے, اور اللہ تعالیٰ کی بات سجیلا سے فرمائے کہ ضرور بل ضرور کھولیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحین اللہ لمعید محسنی مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی معیت میں خاص عطا فرماتے. زیادہ مشقت اس لیے رکھی. تو میرے شیخ نے کیا فرمایا کہ اللہ والا بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت, نمبر ایک مشقت برداشت کر لے, اور مشقت بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں ہو. شیخ کی بات پر اگر کہتے ہیں پتہ کرنا ہے پتہ کرنا ہے, شیخ نے کہہ دیا کہ لڑکوں سے نظر بچانی ہے, اب دل ٹوٹے کچھ ہو بدنامی ہو. بنگلہ دیش میں ایک محدث نے میرے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت حدیث شریف پڑھا رہا ہوں, کبھی کبھی محدثین ساتھ چھوٹی کتابیں بھی دے دیتے, اس میں لڑکے ہوتے جن کی طرف مجھے کشش ہوتی ہے, کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ان کو پیچھے بٹھاؤ. میں نے کہا حضرت پیچھے بٹھاؤں گا تو بڑی بدنامی ہوگی, لوگ کہیں گے جس کے دیکھو شہبت کا مریض ہے. کہ جی بھائی ہم اپنے جو پردہ کرتے ہیں حالات, جی ہمیں تو پردے کا حکم ہے بھائی, ہمیں کچھ ہوتا ہے. اچھا اپنی بہنوں سے بھی تمہیں کچھ ہوتا ہے, شہبت کے مریض, اچھا تم بے شہبت کے مریض ہو, اب پجامہ خراب کرو بدمائش کرو کچھ نہیں, لیکن اگر پردہ شروع کرو تو شادی کی راہ پر ہاتھ پھیرو, اس کے اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جاؤ, کوئی بات نہیں, بڑی چیز ایک ہے. لیکن اگر پردہ شروع کرو اب بدنام لیں گے. اچھا شہبت کے مریض ہیں آپ, بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر رکھا ہے کہ نہیں رکھا, یہ مادہ رکھا. فرق یہ ہے کہ اس مادے کو ہم اللہ تعالیٰ پر قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل کر لیں, یا اسی اپنے گندے تقاضے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنتے رہے, یہ ہمارے اوپر ہے میرے دوست. زیادہ کو تکلیف برداشت کر لیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے یا کوئی غم پریشانی آئی اس کو برداشت کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا, تو میں بس سنا رہا تھا کہ حضرت والا نے ان سے فرمایا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی بدنامی ہوگی, تب میرے شیخ رونے لگی اور رو کر فرمایا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کے سوتےلے بیٹے تھے اپنے پیچھے بٹھا دیتے. فرمایا کہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ فتاوی شامیہ کے اندر کتنی بڑی فتوی کی کتاب اس میں تذکرہ فرمایا, فرمایا کہ وہ بہتر ہوئے بدنامی ہوئی ان کی, یہ آج ان کو عزت مل رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ یوں کیجیے کہ جو لڑکے حسین ہو ان کو دائیں اور بائیں بٹھائیں گے, اور جو غیر حسین ہو ان کو سامنے بٹھائیں گے, وہ ہو جائیں گے مطن اور حسین ہو جائیں گے حاشیہ, اور مطن جلی ہوتا ہے باتیں نظر آتا ہے اس کے لیے تائرانہ نظر بھی کافی ہوتی ہے, اور حاشیہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے تائرانہ نظر کی ضرورت ہے. کیسے مدد سمجھایا سب نے اللہ اکبر. تو میرے دوستو اب شیخ کا حکم ہے جھنڈا دے شلوار ٹکڑوں سے اوپر رکھ رہا ہے, پھر کیا ہمیں شرم آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب برداشت کر لے, اور شیخ کی صحبت, یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ہماری گردنوں سے غلامی کا دوس نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کے تاج رکھ دے. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات سنا کے بس ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ دیکھو کتنے حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, حاجیوں کی کثرت کمی نہیں ہے, بہت کثیر تعداد میں لوگ 40-40, 50-50 میں لوگ حج کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہر حاجی حاجی نہیں بنتا بلکہ اس میں سے پانی بھی نکلتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ بات یہ کہ حج کرنے میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے, کیوں؟ شہرت ہوگی, مزہ ملے گا, جی حاجی صاحب ہے, لیکن جب پردے کی بات آئی کہ حاجی صاحب پردہ کرو, جماعت کی نماز اجازت نہ توڑاؤ, جماعت سے جا کر نماز پڑھو, اور فرضی کی بوٹیاں کیسے چھوڑے, اور اسی طرح میں ہوسٹل کا نام دیکھو, اور مینا میں ٹی وی دیکھ رہے, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, باپ کو پوچھ رہے ہیں آپ کہتی ہیں, باقی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا, میں بھی حاضر ہوں, کوئی خدمت ہو اگر آپ چاہتی نہیں کہ آتی تو میں لے آتا ہوں چاہے آپ کے لیے, آپ آپا کہیں گے سب کام کرتے ہیں وہ پتا نہیں ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ دین کے جو کام کرے, مدرسہ پڑھے, تبلیغ میں جائے, اللہ والوں کی صحبت میں جائے, حج کے لیے جائے, جو دین کا کام کرے, لیکن اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست وہ ہے جو گناہ سمجھتا ہے, جو گناہ سمجھے گا وہ اگر علم کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ, بزرگوں کی صحبت کے ساتھ, حج و عمرے کے ساتھ, خاص بھی ساتھ کر رہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا, یہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. بس یہ جو کام کر لے گا, مشقت اخلاص کی علامت ہے, اور اس مشقت کے بعد جو لذت ملے گی میرے دوستو, وہ لذت کی عجیب و غریب چیز ہے. دیکھیے انسان شادی کے لیے کتنے جتن اور کوشش کرتا ہے, کتنی محنت ہے, یہ انتظام وہ انتظام اور پسینہ بھاگ دوڑ پیسہ, لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو سارے غم بھول جاتے ہیں, سارے غم بھول جاتے ہیں. کیوں؟ اس مشقت کے بعد جب راحت ملتی ہے تو رات کی لذت بھی اور ہے. بس میں نے شیر نے فرمایا کہ ساری مشقت برداشت کر لو, جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اپنی تجلی کا دل کو پیار سے دیکھیں گے, اپنا قرب اور اپنا نور اپنی محبت عطا فرمائیں گے, فرمایا وہ ساری تکلیفوں کو بھول جاؤ گے, بلکہ پھر ان تکلیفوں کو پیار بھی کرو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ, اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله تعالى, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اے کریم مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق کے خاص عطا فرما, یا اللہ دونوں جہاں کی عافیت عطا فرما, دونوں جہاں کی راحت عطا فرما, دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما, یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت اپنے تعلق کے خاص نصیب فرما, شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اہل مقوص کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ آپ کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, اور اے کریم مالک ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو, یا اللہ تعالیٰ اس کو فکر مبرداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے اخلاق میں غلطی پیدا فرما, اخلاق کے وسیلہ کو اخلاق حقیقت سے تبدیل فرما, یا اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, اے کریم مالک اپنے کرم سے سب کو جب فرما کر اللہ حوالہ بنا دیجیے, یا اللہ سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ حوالہ بنا دیجیے, یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے قرب کی وہ لذت اور وہ اپنا ایمان اور اپنا قرب عطا فرما, کہ ہر لمحہ ساتھ آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک ساتھ بھی آپ کو ناراض نہ کرے, یا اللہ کریم مالک ہمارے شیخ پیر و مرشد عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دارالعلوم برکاتہم کو 130 سال کی عمر, صحت عافیت, خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما, اور جملہ دین خدا سارے عالم میں دین کی خدمت کرنے والے, یا اللہ آپ کے رکن میں برکت عطا فرما, صحت اور عافیت عطا فرما, یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے دینی اور دنیا کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام کی ایمان سلام کی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلام کی ایمان سلام کی آدھا کے ساتھ دنیا میں لے جائیے, ہمارے اس میں بیٹھے کو قبول فرما دیجیے, اور یا اللہ ہمارے علم میں اور عمل میں جو فاصلے ہیں, اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما کر, یا اللہ ہمارے سامنے کی توفیق عطا فرما, درد دل عطا فرما, اپنے پر اپنا تعلق کے ساتھ نصیب فرما, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على